حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا، سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم و عداوتہم و غزوہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، صلوات پڑھے ملک محمد، سید الشہداء علیہ السلام کی نظر کرم کے حصول کے لیے پھر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد. رمز بقائے تشیع کی ذیل میں امام شناسی کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ تشیع کی بقا کا جو ایک اہم سبب ہے وہ عقیدہ امامت اور اس پر شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کاربند رہنا، استقامت کے ساتھ اس امامت کے عقیدے کو بیان کرنا اور اس امامت کے عقیدے کو نشر کرنا ہے. اس ذیل میں اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے کہ اچھے کاموں کو انجام دیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَإِیتَاءَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. بس امامت کی توصیف پروردگار عالم نے اس آیت میں 10 صفات امام کی بیان کی ہیں. ان میں سے ہم نے آپ کے سامنے پہلے ہی نقطے کی جانب فقط اشارہ کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. اور اس ذیل میں آپ کے سامنے جن نکات کو بیان کیا کہ امامت کا منصب، امامت کا مقام، امامت کا مرتبہ خداوند متعال کے عطا کردہ عہدوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. رسول گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت آ کر ان پر ختم ہو گئی. جب نبوت آ کر ختم ہو گئی تو ختم الرسل بھی وہی ہیں، رسالت بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو گئی. اب ان کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اور بھی بلند مرتبہ عہدہ ہے، اور وہ ہے عہدہ امامت. امامت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام نہیں ہوئی. دین کے اس رہنما کا نام امام ہے کہ جو دین کی حفاظت کرے، دین کو بیان کرنے والا، دین کو لانے والا، وحی کے ذریعے پیغام پہنچانے والا نبی ہوا کرتا ہے. جس پر اللہ کی جانب سے رسالہ آئے اس کو رسول کہتے ہیں، لیکن جو دین کی حفاظت کرے اس کو امام کہتے ہیں۔ بس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوں، رسول ہوں، امام ہوں، میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی اور رسول ہوں؟ نہیں، رسول اللہ کے پاس امامت کا عہدہ بھی ہے، لہذا ممکن نہیں ہے کہ وہ خیر الخلق، وہ اشرف الانبیاء، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی و رسول ہوں، صرف حبیب خدا ہوں۔ نہیں، معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بھی ہیں۔ اب ذرا سی توجہ کر لیں، کیونکہ آج برسی کے حوالے سے کچھ احبہ ان مرحومین کے بھی آئے ہوں گے کہ جو آج کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، مجھے بہت سرعت کے ساتھ گزرنا ہے کیونکہ یہ عشرے کی آخری مجلس ہے، اور اس اعتراف کے ساتھ کہ موضوع کو جیسے مطرح ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکا، کیونکہ امامت کا موضوع ہی ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنی پوری زندگی وقف کرنی پڑے گی، جب جا کر اس مقام کو ہم اور آپ سمجھ سکیں گے، وہ بھی اتنا کہ جتنا ہمارے اندر ظرفیت ہے۔ کما حقہ، ہم ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جتنی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی پوری قوت کو، پوری طاقت کو جم کریں تاکہ امامت کے مقام کو سمجھ سکیں۔ بس رسول اللہ کے پاس جیسی نبوت ہے، میں آسان کر دوں، حضرت آدم کے پاس نبوت، حضرت نوح کے پاس نبوت، حضرت ابراہیم کے پاس نبوت، حضرت اسماعیل کے پاس نبوت، اور اس کے بعد تمام انبیاء کے پاس نبوت، لیکن جو شدت رسول اللہ کی نبوت میں ہے وہ شدت انبیاء ما سبق کی نبوت میں نہیں ہے۔ جو انٹینسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں ہے وہ شدت و انٹینسٹی دوسرے انبیاء کی نبوت میں نہیں ہے، گو کہ آپ آخری نبی ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کی نبوت سب سے افضل اور سب سے اکرم ہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نبوت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، قوت و طاقت والی نبوت کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے، یہ تو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ویسی رسالت بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی تیسرے پارے کی ابتدا کرتے ہیں آپ فوراً قرآن میں آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بھی مختلف درجات عطا کیے ہیں، یعنی ہر نبی برابر نہیں ہے، یعنی آدم رسول اللہ کے برابر نہیں ہے، ابراہیم رسول اللہ کے برابر نہیں ہے، نوح رسول اللہ کے برابر نہیں ہے، اسحاق رسول اللہ کے برابر نہیں ہے، موسیٰ اور عیسیٰ رسول اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو جب انبیاء رسول اللہ کے برابر نہیں ہے تو کیا میں اور آپ نعوذ باللہ ان کے برابری کر سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ ان کی برابری پر آ سکتے ہیں؟ جب انبیاء کی فہرست میں یہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو میں اور آپ دیکھیں تو وہ ان کی برابری نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ کس گنتی اور شمار میں ہیں کہ یہ کہیں کہ وہ ہم جیسے یا نعوذ باللہ ہم ان جیسے؟ وہ جو نفس رسول خدا ہے، وہ جو واقعاً ان جیسا ہے جس کو قرآن نے نفس رسول کہا ہے، جو سیرت میں، جو اپنے کردار میں، جو اپنے گفتار میں، جو اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو کہہ سکتے تھے، جن کو بستر پر سلایا تو دنیا دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ محمد سو رہے ہیں، جن کو رسول اللہ نے اپنے دوش پر بلند کیا، جن کو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی، جس کی شہادت مسجد میں ہوئی، اور اس درمیان میں جس کی زندگی ایک ایک لمحہ خدا کے لیے گزری، جس کو رسول اللہ نے اپنے پارہ تن دیا اس انداز سے کہ اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کف نہ ہوتا، تمہارا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا۔ بس جس کے فضائل رسول اللہ نے منبر پر بھی بیان کیے، میدان جہاد میں بھی بیان کیے، وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا، لحموں کا لحمی یا علی، اے علی تیرا گوش میرا گوش ہے، روحوں کا روحی یا علی، اے علی تیری روح میری روح ہے، دموں کا دمی یا علی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، جسموں کا جسمی یا علی، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، جس کو کہا انتا منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، وہ علی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان جیسا وہ مجھ جیسے، میں ان جیسا، یا اللهم صل على محمد. وہ علی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ان جیسا وہ مجھ جیسے، وہ کہہ رہے میرے آقا انا عبید من عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآلہ، میں ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب جو رسول اللہ کی نبوت ہے اس نبوت کی شدت دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں نہیں ہے، جو ان کی رسالت ہے اس رسالت کی شدت دوسرے انبیاء کے پاس نہیں ہے. جو ان کی امامت ہے، جو ان کی امامت ہے اس امامت کی شدت دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. آ گیا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا، اور یہاں آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم ان کے بعد امامت ہے. اب جو ان کا جانشین ہوگا تو اس کی امامت میں وہی شدت ہوگی جو ان کی امامت میں ہے، وہی شدت ہوگی، وہی قوت ہوگی، کیونکہ ان کا جانشین ہے، ان کا نائب ہے، نائب کے پاس وہی اختیارات ہوا کرتے ہیں جو آقا کے پاس ہوں. اب یہاں پر میں اور آپ توجہ کریں کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو امامت ہے یہ اسی امامت کا تسلسل ہے جو رسول اللہ کے پاس ہے. رسول کے پاس جتنی شدت والی امامت تھی اتنی ہی شدت والی امامت علی ابن ابی طالب کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ سلسلہ صرف یہاں رکے گا نہیں، ہر امام کے پاس اتنی ہی شدت والی امامت ہو جتنی شدت والی امامت رسول اللہ کے پاس تھی، کیونکہ ہر امام ان کا جانشین ہے، ہر امام ان کا جانشین ہے. اور سلسلہ امامت کا جب شروع ہوگا تو میں اور آپ سمجھیں گے کہ امامت کے سلسلے کے ساتھ عصمت کا سلسلہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ تمنا کی تھی کہ پروردگار جب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، عہدے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ امامت کا عہدہ ہماری ذریت میں ہوگا؟ پروردگار نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ تمہاری ذریت میں ہوگا مگر ظالمین کے لیے نہیں ہوگا، معصومین کے لیے ہوگا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ عہدہ آیا، اس کی شدت میں اضافہ ہوا. اب رسول پر آ کر نبوت تمام ہو گئی، رسالت تمام ہو گئی، مگر امامت آگے بڑھی. اب جو شدت اس امامت میں تھی، جو شدت رسول اللہ کی عصمت میں تھی، وہ عصمت بھی آگے بڑھی، وہ امامت بھی آگے بڑھی، وہ عصمت بھی آگے بڑھی، وہ امامت بھی آگے بڑھی. مجھے اور آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دنیا کو چاہیے کہ قرآن کو اہل قرآن سے لے، قرآن کو اہل قرآن سے لے. ایک دفعہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، میں واقعات سنانے کا عادی نہیں ہوں لیکن یہ یہاں پر مقام مناسب تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دروازے پر دستک ہوئی، ہم نے دیکھا کہ کچھ افراد تبلیغ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ نے بھی ایسا تجربہ کیا ہوگا، اتفاقاً ہم دروازے پر گئے، ہم نے سلام دعا کی، سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا فلاں مقام پر ہمارا ایک درس ہے قرآن کے موضوع پر، انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، کیونکہ قرآن ہی ہدایت کے لیے کافی ہے. میں کچھ نہ بولتا اگر یہ جملہ نہ آتا، اگر یہ جملہ نہ آتا تو میں کچھ بھی نہ بولتا اور ان کی دعوت کو کم سے کم ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دیتا. میں نے کہا اچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک عربی عبارت پڑھ کر مجھے کسی جانب متوجہ کیا جس جانب میں اس وقت آپ کو متوجہ نہیں کرنا چاہ رہا، کہا قرآن ہی کافی ہے. میں نے کہا جناب اگر قرآن ہی کافی تھا تو آپ میرے دروازے پر کیوں آئے؟ اگر قرآن ہی کافی تھا تو آپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ لفافے میں قرآن رکھتے، ادب و احترام کے ساتھ مجھے پہنچا دیتے. آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ کتاب کے ساتھ کوئی کتاب کو بیان کرنے والا ہو، کتاب کے ساتھ کوئی کتاب کا بیان کرنے والا ہو. پس ثابت یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک وہ کتاب کو بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، میرے نزدیک فقط رسول اللہ کے جانشین ہو، جن میں سے پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے علی ابن الحسین، پانچویں محمد باقر، چھٹے جعفر صادق، ساتویں موسیٰ کاظم، آٹھویں علی رضا، نویں محمد تقی، دسویں امام علی نقی، گیارہویں حسن عسکری، اور بارہویں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. اب جب ان اسامی کو سنا تو سمجھ گئے کہ کس دروازے پر دستک دی ہے. اب جب ان ناموں کو سنا کہا اچھا آپ کا وہاں سے تعلق ہے. میں نے کہا بات قرآن کے معاملے میں تعلق کی نہیں ہے، تدبر کی ہے. ذرا غور کیجئے قرآن ہمیں کس طرف حکم دے رہا ہے اطاعت کا،
اور کس طرح اطاعت کا حکم دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. اس اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ کہا حاکم وقت. میں نے کہا اگر یہ حاکم وقت ہوتا اور اس کی اطاعت کا حکم قرآن دے رہا ہوتا تو کسی اور اطاعت کو بیان کرتا. قرآن نے فقط دو اطاعتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے، اطیع اللہ، ایک اللہ کی اطاعت کرو، و اطیع الرسول، دوسرے رسول کی اطاعت کرو. اور اس واو عاطفہ کے ذریعے قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جیسی اطاعت رسول اللہ کی کرنی ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے. بس اولی الامر کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے میں اور آپ چوں چرا نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. رسول نے کہا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، سب نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. توجہ ہے، دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے سے رخ پھیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے سے رخ پھیرا اور جو ان کا نفس تھا جہاں جہاں رسول مڑے اسی طرف علی مڑے. باقی سب توجہ کر رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جانب مڑے کہ جہاں قبلے کا حکم آیا تھا. اور اس فضیلت کو مولا نے خود بیان کیا کہ میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مڑے نفس رسول بھی اسی طرف مڑا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخ کو پھیرا. میں نے یہ عرض کیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اب کیا رسول اللہ سے کوئی سوال کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ کل تک تو آپ اس قبلے کی طرف نماز پڑھا رہے تھے، آج آپ اس قبلے کی طرف نماز پڑھا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا وہ صحیح تھا یا یہ صحیح؟ توجہ ہے. اور اگر ہمارے مزاج کے افراد شاید ہوتے تو وہ آ کر سوال بھی کر لیتے یا رسول اللہ وہ صحیح ہے یہ صحیح، لیکن وہاں کسی کا نہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ غیر مشروط اطاعت ہے. ما آتاکم الرسول فخذو ما نہاکم عنہ فانتہو، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ کیا دے تو لو، کیا کس سے روکے تو رکو، جو بھی دے اس کو لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. اور یہاں اسی طریقے کی اطاعت بیان کی جا رہی ہے. رسول کی کیا وصف ہے؟ جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. یہی کہا نا، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، کیا دیں کیا نہ دیں یعنی عصمت کے درجے پر فائز ہے. وہی دے گا جو ہم دینا چاہتے ہیں، اسی سے روکے گا جس سے ہم روکنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جیسی اطاعت رسول کی کرتے ہو ویسی اطاعت کرو اولی الامر کی. تو میں نے کہا عزیز محترم، عزیزان محترم، آپ جو یہاں پر آئے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کا دعویٰ خود آپ کے آنے سے باطل ہو رہا ہے. آپ قرآن کو ایک لفافے میں رکھتے، میرے گھر ارسال کر دیتے. اگر قرآن آپ کی نظر میں ہدایت کے لیے فقط یہی کافی ہے اور اس کو بیان کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ آپ کا نظریہ ہے، تو آپ بیان کرنے کیوں آئے ہیں؟ آپ درس کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہیں گے اچھا ہم انشاءاللہ پھر آئیں گے. میں نے کہا جی ضرور آئیے گا انشاءاللہ، اور آ کر دوبارہ اسی طریقے کی گفتگو ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اطاعت کے مرحلے کو سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امامت کے منصب کو سمجھنا ہے، اس مقام کو سمجھنا ہے. آج خاص و عام یہ اعتراف کر رہے ہیں، آپ جا کر دیکھیں سوشل میڈیا پر، آپ کو بعض علماء جو عرب میں ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں، آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ امام جو تشیع کے ہیں وہ ہماری سراخوں پر، وہ ہمارے لیے بھی امام کا درجہ رکھتے ہیں. عزیزان محترم، امام کو فقط لفظی طور پر امام نہیں ماننا، اطاعت کے مرحلے میں امام کو امام ماننا ہے. جب ان کو امام مان لیا تو پھر شاگردوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دین بھی ان سے لیتے ہوئے نظر آؤ گے. توجہ ہے، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر دین بھی ان سے لوگے کہ جو دین کمال کا ہوگا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا. بس امام کا کام کیا ہے؟ دین کو بیان کرنا، اور اس دین کے ذریعے مجھے اور آپ کو لقاء اللہ کی منازل کو طے کروانا، اس عالم مادہ سے، عالم مثال سے، دوسرے عوالم سے، عالم مجردات سے بالا تر ہو کر عالم اسماء میں لے کر جانا. وہ عالم اسماء کہ جہاں پر جبرائیل آ کر رک گئے اور رسول اللہ آگے بڑھے. امام کا کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو لقاء اللہ کی اس منزل پر لے کر جائے کہ جب میں اور آپ نماز پڑھیں تو وہ نماز معراج کا حکم رکھے، وہ نماز معراج کا حکم رکھے. معراج کے درجات ہیں، ان درجات کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کیا درجات ہیں معراج کے. رسول اللہ مثلا چوتھے آسمان پر گئے تو کسی نبی سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر گئے تو کسی اور نبی سے ملاقات ہوئی، کسی اور مقام پر گئے تو کسی اور ذات مقدس سے ملاقات ہوئی۔ یہ درجات ہیں، یہ درجات ہیں، اور ان درجات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ کیسی معراج ہے؟ اس معراج میں بھی درجات ہیں، پر جتنا زیادہ یہ معراج نکھرتی جائے گی اتنے زیادہ اعمال نکھرتے جائیں گے۔ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول، اور اگر یہ رد ہو گئی تو سب رد۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب اعمال قبول، اور اگر یہ رد ہو گئی تو سب اعمال رد۔ اب مجھے نہیں پتا، نہ میں نے کسی حدیث میں دیکھا، نہ کسی روایت میں دیکھا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے ساری حدیثیں دیکھ لیں، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے اسلام کے تمام پہلوؤں کو کھنگال لیا، نہیں، قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے۔ میں طفل مکتب ہوں، میں فقط اتنا کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے کہیں نہیں ملا کہ نماز کے بعد ایک مومن دوسرے مومن سے مسافہ کرے۔ آج کل تو شاید آپ کووڈ کی وجہ سے اجتناب کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارا طریقہ کار ہے نا، اور یہ صرف ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ جا کر مختلف ممالک میں دیکھیے، جہاں جہاں تشیع آباد ہے، جہاں جہاں شیعہ آباد ہے، ہر جگہ ہر شیعہ نماز جماعت کے بعد ایک دوسرے سے مسافہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جبکہ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا، بزرگان سے پوچھا، علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں بھی اس روایت کا علم نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں فوراً یہ روایت آئی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب مومن کا آقا امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے تو پیر سے تیر کھینچ لیا گیا تھا، پتہ نہیں چلا۔ لہٰذا اب مومن سے بھی یہ توقع کی گئی ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہو کہ تم خدا سے اپنے رابطے کو ایسا مضبوط کر لو کہ بس تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب جب تم نماز میں کھڑے ہو گے اور نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جماعت کو تمام کرو گے، تو اب آ کر اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرو، کیونکہ معراج سے پلٹے ہو، معراج سے پلٹ کر آئے ہو، لہذا اب مصافحہ کرو۔ جتنے تمہارے درجات بڑے ہیں اپنے دوسرے مومن بھائی کی طرف منتقل کرو، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس امام معصوم، آج ہمیں اپنے موضوع کو بہت تیزی کے ساتھ سمجھنا ہے، اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ دیکھیں امام معصوم کا کام کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو رشد و ہدایت دے، اور اس رشد و ہدایت کے ذریعے لقاء اللہ کے ان منازل کو طے کروائے کہ جس کو طے کروانے کے لیے وہ آیا ہے۔ اچھا، لقاء اللہ کے منازل جب امام طے کروائے گا تو یقیناً ان راستوں سے وہ اسی لیے واقف ہوگا نا، کیونکہ ان راستوں سے ہو کر آ چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان راستوں پر وہ سالک ہے، نہیں، سالک تو درست اپنی جگہ انہی راستوں پر چلنے والا ہے، لیکن وہ پہلے اس منزل سے ہو کر آ چکا ہے، وہ اس راستے سے واقف ہے جس راستے پر مجھے اور آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کو وہ مجلس یاد ہو جس میں میں نے کہا کہ لوگ جسمانی معراج کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ وہ وہاں گئے کیسے، ہمیں تعجب اس پر ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے آئے کیسے، اس لقاء اللہ کی لذت کے بعد وہاں سے پلٹے کیسے، تو امام ان منازل سے پلٹ کر آیا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ان منازل کو دیکھ کر آیا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ فمکسو الف دہرن، ہزاروں زمانے اس دہر میں گزار دیے، ہزاروں زمانے اس منزل میں گزار دیے کہ جہاں کوئی اور نہ تھا، صرف وہ تھا اور یہ تھے، اور یہ اس کے لطف سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ یہ امام کا مقام ہے، یہ امام کی منزلت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقامات کو میں اور آپ سمجھیں، عام مدرس نہیں ہے امام، عام مسئلہ گو نہیں ہے امام، میں اور آپ جیسے عام مسائل سنتے ہیں عام لوگوں سے، یہ اس طریقے کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت ارفع ہے۔ خدا نے چاہا تھا، خدا کے نزدیک آئیڈیل نظام یہ تھا کہ انسان ترقی کی منازل طے کرے غدیر کے راستے سے، اس غدیری راستے سے جب انسان منحرف ہوا تو خدا وند متعال نے گویا اپنی حکمت عملی کے تحت، بدا کے مسئلے کے تحت، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو میری اور آپ کی نظروں سے غائب کیا ہے، نہ یہ کہ اس دنیا سے غائب کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اسی دنیا میں ہے، اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو زمین اپنے اہل کے ساتھ اور آسمان اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جاتے۔ ان کے وجود کی برکت سے آج پہاڑ اپنے مقام پر ہیں، ان کے وجود کی برکت سے آج دریا جاری ہے، ان کے وجود کی برکت سے آج سورج چمک رہا ہے، ان کے وجود کی برکت سے آج چاند چمک رہا ہے، ان کے وجود کی برکت سے آج لیل و نہار باقی ہیں۔ اگر امام کا وجود نہ ہو تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اور اس وجود میں طاقت دینے والا وجود خدا کا ہے۔ اس طرف توجہ رکھنی، اس وجود میں طاقت دینے والا وجود کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کہ جس نے امام کے وجود میں یہ اثر رکھا ہے کہ اس کا حجت خدا کا زمین پر رہنا ضروری ہے، بس امام علیہ الصلوۃ والسلام میری اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، نہ یہ کہ دنیا میں نہیں، نہیں اسی دنیا میں میرے اور آپ کے احوال کو جانتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو روایت میں کہ ان کو تو ہم نے حج کے موقع پر دیکھا ہے، یا مثلا میں اگر اپنے لب و لہجے میں کہوں کہ ان کو تو ہم نے کربلا میں زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو ہم نے مثلا مشی کے دوران دیکھا ہے، ان کو ہم نے مثلا فلاں مجلس اعضاء میں روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو ہم نے فلاں جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو عزیزان محترم میرے مکتب کا جوان یہ نہ سمجھے کہ امام کی نگاہیں ہم پر نہیں ہیں، ہماری نگاہیں امام پر نہیں ہیں، ہمیں اپنی نگاہوں کو امام پر مرکوز کرنا ہوگا، ان آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کرنی ہوگی تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو دیکھ کر یہ سمجھ سکے کہ امام ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، کیا چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو دیکھتے ہوئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یقین جانیے، آپ کربلا کا واقعہ جو اتنا زیادہ بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بیان اسی لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ میں اور آپ آئمہ معصومین علیہ السلام کے ان اوصاف کو سمجھیں اور انصار حسینی کے ذریعے اپنے زمانے کے امام سے اتنے وفادار ہو جائیں، اتنے وفادار ہو جائیں کہ زمانے کا امام جب آئے تو اپنے شیعوں کو دیکھ کر خوش ہو، جب وہ مدد کے لیے پکارے، دراصل امام جب مدد کے لیے پکارتا ہے تو خود ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، یہ ان کا انداز کریمی ہے، یہ ان کا انداز کریمی ہے، کریم جب کچھ دیا کرتا ہے نا تو ایسے دیتا ہے کہ احساس نہ ہو، یہ شب عاشور جو آپ سنتے ہیں نا، امام حسین نے مہلت طلب کی، یہ دراصل مہلت طلب کی نہیں تھی، مہلت دی تھی کہ تم میں سے جو ہدایت پانا چاہے وہ ادھر آ جائے، یہ انداز کریمانہ ہے کہ دے رہے ہیں مگر دنیا کو لگ رہا ہے کہ لے رہے ہیں، بس امام اگر مدد کے لیے بلا رہا ہے نا تو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہا، آپ کی اور میری مدد کے لیے بلا رہا ہے تاکہ میں اور آپ رشد و ہدایت کے زینے پر اس مقام پر پہنچے کہ اس زینے کو عبور کر کے لقاء اللہ کی منزل پر پہنچے، بس زمانے کے امام کے لیے مجھے اور آپ کو متوجہ رہنا ہے، میرا امام کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، میرا امام مجھے مستقل دیکھ رہا ہے، میرا رابطہ ان سے نہیں ہے، میرے پاس ان کا جواب نہیں آتا، میں ان کی آواز کو نہیں سن پا رہا، دعائیں ندبہ میں آپ یہی سب شکوے کر رہے ہیں نا پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار سب کی آوازوں کو سنوں، اس کی آواز کو نہ سنوں کہ جس کے لیے تو نے کائنات کو خلق کیا، جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا، یعنی یہی معنی ہوا، یعنی میری خلقت کا مقصد اطاعت ہے اور اس اطاعت کو میں نہیں پا سکتا جب تک امام کی معرفت پیدا نہ کروں، تو میں سب کی آوازیں سنوں اس کی آواز نہ سنوں، سب کو دیکھوں اس کو نہ دیکھوں، توجہ ہے، بس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجھے اور آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا، صبح اٹھ کر نیت کر لیں کہ آج کا دن امام کی اطاعت میں گزاروں گا، رات کو پھر اپنا محاسبہ کریں، اس محاسبے میں اس حساب میں آپ دیکھیے کہ کتنا اطاعت میں گزرا، کتنا اطاعت سے خارج رہا، بس جتنا اطاعت میں گزرا اتنا ولایت امام میں رہا، جتنا اطاعت سے خارج ہوا اس میں ولایت شیطان میں چلا گیا، ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے، یا انسان ولایت امام میں ہے وہ امام جو منصوص من اللہ ہو، یا انسان ولایت طاغوت و شیطان میں ہے، اگر ولایت امام سے خارج ہوگا تو ولایت شیطان میں جائے گا، بس اس پر مجھے اور آپ کو دقت کرنی ہے کہ ہر ایک عمل، پھر مجھے اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کرو یا نہ کرو، پھر ہمارا انداز یہ نہیں ہوگا، پھر ہماری کیفیات یہ نہیں ہوگی جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں نا، مجالس میں مسلسل بیان کیا جا رہا ہے، جمعے کے خطبات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ شب عاشور کیسے مناؤ، شب عاشور کو کس طرح سے گزارو، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر انسان کی توجہ اس طرف ہوگی کہ آج کی شب میرے امام کی کیفیت کیا ہے، عرفا بیان کرتے ہیں، منزل مصائب پر نہیں ہوں، عرفا بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور لازمن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دیا کریں، کیونکہ جب ایک عام مومن کی قلبی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دل لگتا ہے پھٹ جائے گا تو امام معصوم کی کیا کیفیت ہوگی، امام زمان کی کیا کیفیت ہوگی، آغا جان یہ ایام عزا، یہ سیاہ پوشی، یہ فرش عزا میرے اور آپ کے مقام و منزلت کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے مقام و منزلت کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ فرش عزا اس لیے ہے کہ ہم یہاں آ کر امام کی معرفت حاصل کریں، ہم یہاں سے امام شناسی کا درس لیں، اس فرش عزا کو اس لیے بچھایا گیا ہے کہ یہاں سے درس امامت ملے اور ہم میں سے ہر ایک فرد اس حبیب کو دیکھ کر درس کرامت لے، کوئی حبیب بنے، کوئی جان بنے، کوئی مسلم ابن اوسجا بنے، کوئی صحابی امام بنے، کوئی ابو سمامہ سیدابی بنے، اس طریقے کا کردار پیش کریں کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ فرش عذاب بچھانے کا مقصد یہ ہے، چاہے وہ سالانہ مجلس ہو، چاہے وہ عشرے کی مجالس ہوں، چاہے وہ گھر کی مجالس ہوں، یا ایک مختصر مجلس ہو یا ایک بڑے پیمانے کی مجلس ہو، ہر مجلس میں وظیفہ خطیب و سامعین یہ ہے کہ اپنے آپ کو امام سے قریب کریں۔ جتنا امام سے میں اور آپ قریب ہوں گے، اتنا ہی امام شناسی کا درس مجھے ملے۔ اور آج جو عزاداری پر متعدد حملے ہیں نا، جس کی طرف آپ کو بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے، جس کو دیکھ کر واقعی دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آج دشمن نے میرے اور آپ کے لیے سازش تیار کی ہے نا، شاید اس سے پہلے کبھی ایسی سازشیں تیار نہیں ہوئی تھیں، کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں، میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا ان معاملات کو، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مکتب زینبی سے وابستہ افراد اس طریقے سے اعضاء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مظاہرہ کریں؟ یقیناً نہیں ہے وہ، یقیناً نہیں ہے وہ۔ آپ جو متعدد انظر آپ لوگ کے پاس آئے ہوں گے واٹس ایپ، مجھے نہیں بیان کرنا اس کو۔ اگر عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، عزاء حسین ہے تو ہم ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا ہم نے کسی بھی طریقے سے اس کو کم حیثیت کیا، یا اس کے اندر اپنی خوشیاں شامل کی، خوشی سے مراد کیا ہے؟ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرے دل کا کیا معاملہ ہے، میں کون ہوں؟ ویسے کریں جیسے سیدہ چاہتی ہے، ویسے کریں جیسے حسین ابن علی چاہتے، ویسے کریں جیسے سید الساجدین چاہتے، آپ سے زیادہ حسین ابن علی کے لیے ان کا دل چاہتا تھا کچھ؟ امام سجاد سے زیادہ ہمارا دل امام حسین کے لیے تڑپ رہا ہے؟ توجہ رہے، متوجہ رہے۔ آج جیسی سازش تیار کی جا رہی ہے نا، ایسی سازشیں کبھی تیار نہیں کی گئی۔ مت سمجھے ان کو شیعہ، اور میں اپنے سنی بھائیوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ جو بھی دین کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آئے اس کو شیعہ مت کہو، کیونکہ میرے امام نے اس کو شیعہ نہیں کہا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گروہ آیا، امام کو کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام نے کہا تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، محب ہو، تم ہم سے محبت رکھتے ہو، ہمارے شیعہ ہونے کے لیے اوصاف بڑے چاہیے، اور جو اوصاف بیان کیے نا تو وہ انبیاء میں نظر آ رہے تھے، لہذا مت کہو ہر کس و ناکس کو شیعہ۔ اس لفظ شیعہ کو اتنا پست نہ کرو، شیعہ امیر المومنین و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شیعہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہی خیر البریہ ہیں۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، مولا نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ جانتے ہیں علی، مگر علی پھر بھی سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کے کیا معنی ہے؟ کہا خیر البریہ سے کیا مراد ہے؟ من ہم خیر البریہ؟ تو مسکرا کر رسول اللہ نے امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ اللہ کی بہترین مخلوق ہو۔ شیعہ اور سنی اس طرف توجہ کریں، شیعہ بے ارزش نام نہیں ہے، یہ قرآنی نام ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی اپنے شیعہ کا بڑا مقام بیان کیا، جو بھی آپ کو کچھ بھی خلاف شریعت کرتا ہوا دکھائی دے، سمجھ جائیے سب ہو سکتا ہے، اہل بیت کا شیعہ نہیں ہو سکتا، قطعاً اہل بیت کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اہل کراچی ہیں، آپ نے عاشورہ کا بلاس دیکھا ہے، آپ نے چہلوں کا بلاس دیکھا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب بلاس کرنے والا بلاس کرنے کے لیے کسی جلوس میں یا مجلس میں یا مسجد میں آتا ہے، اپنے حلیے میں آتا ہے یا میرے اور آپ کے حلیے میں آتا ہے؟ کس حلیے میں آتا ہے؟ ہمارے حلیے میں آتا ہے نا، اگر اپنے حلیے میں آئے تو دور سے پہچان لیا جائے، وہیں سے اس کو پکڑ لیا جائے، وہیں سے اس کو گرفتار کر لیا۔ خود اس امام بارگاہ میں جب وہ آیا تھا اور اس گارڈ نے قربانی دی تھی اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نمازیوں کے لیے حفاظت کے لیے آگے بڑھا تھا، اگر وہ اپنے حلیے میں آئے تو پہچان لیا جائے۔ اس لیے دشمن نے حکمت عملی کو تبدیل کیا، کہا اب انہی کا حلیہ اختیار کر کے جانا، انہی کی طرح سیاہ لباس پہننا، انہی کی طرح انداز اختیار کرنا، مگر جا کر بیچ میں انفجار کرنا، دھماکہ کرنا، کئی ایک مومنین شہید ہو جائیں گے، یہ پہچان بھی نہیں پائیں گے کون آیا تھا۔ تو آغا ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہمارے جسم کو کوئی قتل کرنے آتا ہے تو ہمارے حلیے میں آتا ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہماری روح کو جب کوئی مارنے آئے گا تو ہمارے ہی حلیے میں آئے گا، ہمارے ہی لباس میں آئے گا۔ جب ہمارے ہی لباس میں آئے گا تو آ کر پھر ہماری عزاداری میں ایسی چیزیں شامل کرے گا جو عزاداری کی روح کو ختم کریں گی، جو شب عاشور مقدس عناوین کے تحت ایسی غذائیں کھلائی جائیں گی کہ جس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہ ہو، جو مجالس میں ایسی مراسم پیش کی جائیں گی کہ جس کا حسینیت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ فرش اعضا کے خلاف کیوں اتنا کام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے امام شناسی کا درس دیا جاتا ہے، اور جب امام شناسی کا درس دیا جائے گا اور امامت کا پرچم بلند ہوگا تو بڑے سے بڑا دشمن، مالدار دشمن، طاقتور دشمن تل ملائے گا ضرور، مگر اپنے کام کو پورا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے عزاداری کے خلاف اتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آنکھیں کھول کر رکھیے، اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کیجئے۔ دشمن شناسی کا درس ائمہ معصومین نے دیا ہے، اس طرف میں اور آپ توجہ رکھیں۔ یہ عزائے حسین ابن علی امامت شناسی کے درس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ ہم نے مطالب بیان کر، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مستعد و فعال رہیے۔ اپنے کانوں کو اتنا متحر کیجئے، اتنا پاکیزہ کیجئے کہ صدائے امام علیہ الصلوۃ والسلام گو کہ ظاہری اعتبار سے آپ کے کان میں نہ آئے مگر معنوی اعتبار سے آپ کے کان سے ٹکرائے۔ آپ ظاہری اعتبار سے اپنے امام کو نہ دیکھیں مگر معنوی اعتبار سے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے محسوس کریں۔ اتنا مؤدب رہیے، اتنا مؤدب رہیے، خصوصاً فرش اعضا پر، خصوصاً فرش اعضا پر اتنے ادب کا اظہار کیجئے، کیونکہ یہاں کے لیے تو ہمیں یقین ہے نا کہ وہ آتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، وہ تشریف لاتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ اس فرش اعضا کا خیال کیجئے، اس اعتقادات کا خیال کیجئے، دوست اور دشمن کی پہچان کیجئے۔ میں اور آپ متوجہ رہے ہیں اس طرف، عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ۔ عزائے امام حسین علیہ السلام، یقین جانیے اس وقت اگر دین زندہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام خمینی کا جملہ ہے کہ اگر آج اسلام باقی ہے محرم و سفر کی وجہ سے باقی، صرف ہماری دینداری نہیں دنیا کی دینداری آج فرش اعضا کی وجہ سے باقی ہے۔ آج اگر ہم علم عباس اٹھانا چھوڑ دیں نا تو دنیا پرچم رسول بلند کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، آج اگر ہم حسین کی سبیل لگانا چھوڑ دیں تو دنیا نام رسول پر بھی شربت نہ پلائے۔ یہ انسانیت کس نے باقی رکھی ہے؟ یہ عزائے حسین ابن علی کی کرامت ہے، کر آپ رہے ہیں، اثر دوسروں تک جا رہا ہے، اثر دوسروں تک جا رہا ہے۔ یہ یا حسین کی سطح پر جو آپ ہاتھ سینے پہ مارتے ہیں نا، ہاتھ آپ کا ہوتا ہے، سینہ آپ کا ہوتا ہے، مگر مرجع علی قدر نے فرمایا کہ استعمار کے منہ پر تماچا پڑتا ہے، اسی لیے گانے کی آواز سے اتنا نہیں بل بل آتا، گانے کی آواز سے اتنا نہیں دل ملاتا جتنا یا حسین کی سطح سے بل بل آتا ہے۔ یہ عزائے حسین کو آپ معمولی سرمایہ نہ سمجھیں، اس کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں بے عنوان ہدیہ عطا کیا۔ اسی عزاداری سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں زمانے کے امام کے لیے کیسے فعال ہونا ہے، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اپنے منابر کو، اپنے مراکز کو، اپنے اداروں کو بچائیے۔ جس طرح آپ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی رکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر، کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے میں اور آپ اپنے اعتقادات کی حفاظت کر سکیں۔ بلا تفریق لباس، بلا تفریق۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا لباس کو دیکھ کر، نہ، لباس معیار نہیں ہے۔ امام نے جو ہمیں معیار دیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ دیکھو کلام کیا کر رہا ہے۔ یوں نے اخبار الرضا کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اے ابن ابی محمود، کلام کرنے والے کے کلام کو اگر تم سن رہے ہو تو گویا اس کی عبادت کر رہے ہو، عبادت سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ امام فرماتے ہیں اگر کلام کرنے والے کے کلام کو تم سن رہے ہو گویا تم اس کی عبادت کر رہے ہو، پس اگر وہ کلام اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی احادیث سے، یعنی وہ اللہ کے لیے کلام کر رہا ہے تو تم نے اللہ کی عبادت کی، اور اگر اللہ کے لیے کلام نہیں کر رہا تو تم نے شیطان کی عبادت کی۔ اب کلام کرنے والے کے کلام سے پہلے سوچ لو کہ تم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو، یہ لفظ استعمال نہیں کیا امام نے کہ غیر خدا کی عبادت، نہ، امام نے کہا شیطان کی عبادت، اللہ اکبر معیار دیا ہے تاکہ میں اور آپ جب سنیں تو سوچ سمجھ کر سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن و دماغ کو بالکل واہ کر کر، بالکل کھول کر سنیں تاکہ معرفت اہل بیت میرے اور آپ کے دل میں ہو. بس عزیزان، یہ وقت وہ ہے کہ مجھے اور آپ کو امام کی راہ میں آگے بڑھنا. اگر آپ کچھ آ رہا ہوں میں مسائل پر، اگر آپ کچھ امام کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا، ایک کام کیجئے. اگر آپ کچھ امام کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، امام کو میرے اور آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو میرے اور آپ کی مدد سرائی کی ضرورت نہیں ہے. مسلسل میں نے آپ کے سامنے فضائل پڑھے اور ان فضائل میں یہی بیان کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس کی نیاز نہیں ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے فضائل پڑھیں. امام کو ہمارے گریے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ان پر رونے کی، تاکہ ان آنسوؤں کی وجہ سے ہمارا نامہ اعمال پاک ہو، ان آنسوؤں کی وجہ سے ہمارا دل پاک ہو. ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کچھ امام کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، فرش عزا سے نیت کر کے اٹھیں کہ مولا جو آپ کا ہے وہ میرا ہے. اگر آپ نے یہ ہدیہ امام کو دے دیا، مطمئن رہیے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے خوش ہوں گے. اگر اس بات پر خوش نہ ہو تو روز قیامت آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. امام کے چاہنے والے کی تکریم اس لیے کریں کہ امام کا چاہنے والا ہے. میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا ہم قبیلہ، میرا ہم علاقہ، کوئی ضروری نہیں، امام کا چاہنے والا ہے. کسی رنگ، کسی لباس، کسی انداز، کسی زبان، کسی فرہنگ کا ہو، امام کا چاہنے والا. اور اب تو اتمام حجت کے لیے امام نے اربعین کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہر رنگ و نسل کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، مختلف مناطق سے آتے ہیں، کوئی ہند سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے جا رہا ہے، کوئی شرق سے آ رہا ہے، کوئی غرب سے آ رہا ہے. سب کا لباس کون سا لباس ہے؟ سب احرام اعظم ہیں. اپنے اپنے وطن میں تمہارے لباس کچھ بھی پہچان رکھتے ہوں، اب یہاں آ گئے، اب احرام اعظم. مختلف زبانیں، اب یہاں آ گئے، صرف لبیک یا حسین. اب ہمیں تمہاری زبان سے سروکار نہیں ہے، تمہاری نیت اور تمہارے خلوص سے سروکار. اور آپ دیکھیے وہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے کیسے خدمت کر رہے ہوتے ہیں. علماء بیٹھ کر لوگوں کے جوتوں سے گرد صاف کر رہے ہوتے ہیں. مت فرق کیجئے، سب میں اور آپ امام کے غلام ہیں. ایک غلام دوسرے غلام کی اس کی عزت کرے کہ آقا کی نظر سے، یہ ہمارے آقا کا غلام ہے. نہیں معلوم کس کا درجہ، کس کا مقام امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بلند ہے. بس عزیزان، کربلا میں جب حضرت جون نے اجازت چاہی تھی نا امام سے، ابو ذر غفاری کے غلام تھے جون، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاخیر سے اجازت دی. آقا نہیں معلوم کس کا درجہ امام کے نزدیک کتنا ہے. جون نے اجازت لی، زخموں پر زخم کھا کر جب گھوڑے سے گرے نا، امام سے ایک سوال کیا، مولا کیا حق غلامی ادا کیا میں نے؟ جب جا رہے تھے جون تو ایک جملہ کہا تھا، کیونکہ امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، امام حسین جون کو اجازت نہیں دے رہے تھے. جون بھی کیونکہ امامت کے نزدیک تھے، امام شناس تھے، جون نے طریقہ سمجھ لیا کہ کیسے مجھے اجازت ملے گی. جون امام کے پاس آیا اور آ کر کہا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی؟ جون نے اس کے برعکس لفظ استعمال کیا تھا، لیکن مقام جون وہ ہے کہ میری زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی. مولا کیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی، یا میں سیاہ پوست ہوں، سیاہ رنگت والا ہوں، اس لیے اجازت نہیں دے رہے؟ امام حسین تڑپ گئے. رسول اللہ کی حدیث تھی نا کہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مالدار کو فقیر پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. امام حسین تڑپ گئے، کہا نہیں جان، ایسی بات نہیں ہے، خدا تمہارے بدن کو معطر کرے، تمہارے جسم کو منور کرے. جان میدان میں گئے، میدان میں جانے کے بعد جنگ کی، گھوڑے سے گرے، زانو حسین پر سر تھا اور مولا سے جان کہہ رہے تھے، مولا کیا میں نے حق غلامی ادا کر دیا؟
امام نے کہا جان تم نے ہماری راہ میں بہترین فداکاری کی. جان کی روح پرواز کر گئی, اللہ اکبر, جان کی روح پرواز کر گئی. شام غریبہ کا سناٹا چھایا. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شام غریبہ کے سناٹے میں سارے شہدا کے لاشیں پڑے تھے, مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, جب سب کے لاشیں اس کربلا کے بند میں پڑے تھے, جان کے لاشے سے دعائے امام کی وجہ سے نور بلند ہو رہا تھا اور جان کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو خوشبو مشکو عنبر کا مقابلہ نہیں کرتی, یعنی ایسی خوشبو بلند ہو رہی تھی. یہ امام کی دعا کا اثر تھا. امام سجاد کا ذکر آ گیا, چند جملے اسی انداز سے آپ سنیں اور آپ کی زحمت تمام. اگر اس امام کے دن آ رہے ہیں کہ جس کے لیے شاید اتنا کہنا کافی ہو کہ عزادار حسینی میں اگر کسی عزادار کا نام سر فہرست لکھا جائے تو امام سید سجاد. ہم تو صرف ایک جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں نا کہ امام سجاد سے جب کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے, کیوں اتنا گریا کرتے ہیں؟ امام نے تڑپ کر کہا کہ سوال کرنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہاں شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے, مگر یہ بتا کہ ماؤں پھوپھیوں بہنوں کو بے مکناؤں چادر پھرایا جانا. کہا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ کہا الشام. الشام الشام, مولا شام میں کون سی مصیبت گزری؟ سائل کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مولا کربلا سے مصیبتیں شروع ہوئی ہیں. علی اکبر کے نیزہ کربلا میں لگا, علی اصغر کے تیر کربلا میں لگا, قاسم کا لاشا کربلا میں پامال ہوا, عباس کے بازو کربلا میں کٹے, عباس ابن علی بغیر ہاتھوں کے گھوڑے سے کربلا میں گرے, حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کربلا میں ہوئی, بے ردائی کی اگر مسئلہ ہو تو کربلا میں چادر شینی. امام اس ریشہ فساد کی طرف, فساد کی جڑ کی طرف میری اور آپ کی توجہات مبذول کرا رہے ہیں. الشام الشام الشام, کربلا میں خنجر چل ضرور رہا ہے لیکن اس کا فرمان شام سے آ رہا ہے. کربلا میں چادریں چھن ضرور رہی ہیں لیکن اس کا حکم شام سے آ رہا ہے, تم اس فساد کی طرف توجہ کرو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا الشام الشام الشام, تو پوچھنے والے کے ذہن میں سوال ہوا کہ مولا کربلا میں شام میں کون سی ایسی مصیبتیں آئیں؟ تو عجب نہیں امام نے کہا تمہیں کیا معلوم شام میں ہم نے کون سی مصیبتیں دیکھی ہیں. 27 محرم کی تاریخ تھی جب کاروان فصیل شام پر پہنچ گیا, شام کے دروازے پر پہنچ گیا 27 محرم کو کاروان. دروازے بند تھے, 3 دن گزر گئے, 15 اذانیں گزر گئیں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی رہیں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی رہیں, سید سجاد کھڑے رہے, گلے میں توک ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, سنگین لنگر ہے. سید سجاد نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کہا بازاروں کی زیبائی ہو رہی ہے, لوگوں کے رش کو بلوایا جا رہا ہے, آئینہ بندی کی جا رہی ہے دربار میں, جب وہ مکمل ہو جائے گی تو دروازہ کھلے گا. اب جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا, سیدہ زینب نے اس منزل کو دیکھا تو ایک مرتبہ بی بی کا دل دہل گیا. اتنا مجمع تھا, اتنا مجمع تھا, کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے, کسی کے ہاتھ میں تازیانے تھے, جب چھتوں پر نگاہ گئی تو لوگ چھتوں پر پتھر لیے کھڑے ہیں. آج عزاداروں اگر آپ کے سروں پر جلوس عزا کے موقع پر پتھر برسائے جائیں نا تو پریشان نہ ہوئیے گا, آپ سنت زینب کو ادا کر رہے ہیں. زینب زینب اس راہداری سے کیسے گزری ہوں گی؟ آپ نے آج بھی اس بازار حمیدیہ کو دیکھا ہے, آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے. 3 دن کے بعد جب دروازہ کھلا, آج مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں اس روایت کو مکمل پڑھ لوں. جب 3 دن کے بعد دروازہ کھلا نا, بی بی نے اس مجمع کو دیکھا, ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے دیکھا, شمر کو بلوایا گیا, شمر کو بلا کر کہا کہ ان سروں کو ہمارے آگے رکھو, ان سروں کو ہمارے آگے رکھو. بعض روایات میں ہیں کہ ایک شخص امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, طویل روایت ہے میں مختصر بیان کروں, جب اس نے امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا کہ امام سجاد کا مقام کیا ہے, کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرزند رسول خدا ہیں, جب متوجہ ہو گیا تو امام کے پاس آیا, کہا ابن رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ امام نے کہا تمہارے پاس رقم کتنی ہے؟ اس نے کہا مولا اتنے دینار اور اتنے درہم ہیں. امام نے کہا یہ جا کر اس خولی کو دو اور اس سے جا کر کہو کہ حسین ابن علی کا سر بی بیوں سے آگے رکھے,
اس سر کو بیویوں کے آگے رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب لوگ تماشا دیکھیں تو نوک نیزہ پر تلاوت کرتے ہوئے سر کی طرف متوجہ رہیں, میری بھوپھیوں کے کھلے سر کی طرف نہ دیکھیں. جب راوی نے آ کر پوچھا نا مولا شام میں کیا گزری, تو عجب نہیں امام سجاد نے کہا تمہیں کیا معلوم شام میں سید سجاد نے کیا دیکھا, لاکھوں کا مجمع تھا, علی و فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی تھی. دربار شام آ گیا, دربار شام آیا, کسی مقام پر سیدہ زینب کی ہمت ایسے نہیں ٹوٹی, کسی مقام پر ہمت ایسے نہیں ٹوٹی, کیونکہ شب عاشور امام حسین نے صبر القا کر دیا تھا. مگر جب دربار شام کو دیکھا نا, 700 کرسی نشین دربار میں شراب پلائی جا رہی ہے, علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر ہیں, بس عزیزان محترم سیدہ زینب اسی صحن میں بیٹھ گئی, ہمت نہ ہوئی. ایک مرتبہ نہ جانے کیا خیال آیا, یا علی کہہ کر اٹھی, دربار میں داخل ہوئی. ایک بیوی اپنے آپ کو دوسری بیوی کے پیچھے چھپاتی ہے, سید سجاد کی مصیبت کو سمجھیے, ہر بیوی اپنے آپ کو دوسری بیوی کے پیچھے چھپاتی ہے, فضا سب سے آگے ہے. اب جب فضا کے پیچھے بیویاں ہیں نا, ایک لعین آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے, ہاذہ فضا, ہاذہ لبابہ, ہاذہ رقیہ, ہاذہ رباب, ہاذہ ام کلثوم, ہاذہ زینب. اب جب زینب نے اپنا نام سنا, زینب تڑپ گئی, ماں کا نام بھی ساتھ لیا گیا. زینب نے تڑپ کر کہا, اے نجس, اس نجس دربار میں میری پاکیزہ ماں کا نام نہ لے. بی بی زینب نے خطبہ دیا, بی بی زینب نے خطبہ دیا, کہا یا یزید کد قیدت ساس آیت واللہ لا تمہو ذکرنا. اے یزید تجھے جو مکر کرنا ہے کر لے, تجھے جو سازش کرنی ہے کر لے, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. سیدہ زینب اس مجلس پر اپنی نظر کرم کیجئے, آپ کا نام لینے والے آپ کا ذکر کر کر گریا کر رہے ہیں. واللہ لا تمہو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. جب جناب زینب نے خطبہ دیا نا, یزید نے حکم دیا کہ کوئی ہے جو اس عورت کی زبان کو بند کرے. لوگ کہتے ہیں یزید کا کردار کیا تھا کربلا میں, وہ شام تھا. کربلا کا واقعہ سینکڑوں میل کی فاصلے پر ہوا ہے. کلام کو سمجھے, کہا کہ کوئی ہے جو اس عورت کی زبان کو بند کرے. کربلا میں عمر سعد نے کیا کہا تھا کہ جب ننہ بشیر حسین کے ہاتھوں پر تھا, اقا کلام الحسین, کوئی ہے جو حسین کے کلام کو قطع کرے. یہ رابطہ تھا کربلا سے یزید کا کہ اس ملون نے اپنے ہر کارے بھیجے تھے. آج اس کو بچانا چاہتے ہو کہ جو سیدہ زینب علی و فاطمہ کی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس عورت کی زبان کو بند کرے. آٹھ حبشی غلام, سید سجاد کیوں اشام کہہ کے روتے تھے, آٹھ حبشی غلام آئے, ہاتھوں میں نیزہ ہے, زینب کی طرف بڑھے. جناب فضا آگے آ گئی, اور آگے آنے کے بعد فضا نے اپنا تعارف کرایا کہ اے حبشی غلاموں ذرا بتاؤ, اگر اس دربار میں شاہ حبش کی بیٹی آ جائے تو تم کیا کرو گے, تمہارے شاہ کی, تمہارے بادشاہ کی بیٹی آ جائے تو تم کیا کرو گے. حبشی غلاموں نے کہا, خبردار اے ضعیفہ, جو اس دربار میں ہماری شاہ کی بیٹی کا نام لیا. فضا نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, بالوں کو ہٹا کر کہا, مجھے پہچانو, میں فضا ہوں, تمہارے شاہ کی بیٹی ہوں. ان حبشی غلاموں نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ فضا اس دربار میں ہے, لبکے یزید کے تخت کی طرف, اے ملون, یہ نجس دربار اور ہماری شاہ کی بیٹی, شاید امام سجاد اشام کہہ کر اس لیے روتے تھے کہ فضا کا دفاع کرنے والے اس دربار میں موجود تھے, رسول کی بیٹی کی دفاع کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. کبھی زینب بیٹھتی ہے, کبھی زینب کھڑی ہوتی ہے, اپنی نگاہوں کے سامنے سرے حسین کی حانت اس طرح سے دیکھ رہی ہے, تڑپ کر مدینے کا رخ کرتی, وا جدہ, وا محمد, وا غربت. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون.